أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ان شاء اللہ تعالی ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو اور ان کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر. سب سے پہلے میں قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم. قرآن کریم کا ترجمہ. اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھے سے ڈرو، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، اور زکات دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا. صدق اللہ العظیم. جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں مخاطبت ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. اب بنی اسرائیل کون ہے، کیا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. یہاں مراد ہے یہودی. اے یعقوب کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام سب کو معلوم ہے کہ نبی ہیں. اور یہاں بنی اسرائیل میں جو یا بنی کا جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، کیونکہ اسرا عبرانی زبان میں عبد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایل کے معنی ہوتے ہیں اللہ. تو یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ خطاب دراصل ان یہودیوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں موجود تھے، جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ کے قبائل میں تھے، اور یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف کیا خاص بات ہے کہ انہی کو کیوں مخاطب کیا گیا قرآن میں بنی اسرائیل کو؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو نعمتوں سے مالا مال تھے، اور نعمت کا جو کفران بھی سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، یعنی جو انکار کرتے تھے، وہ یہی لوگ تھے. اب جب یہ کہا گیا اذکروا نعمتی، ذکرن اس کے معنی ہوتے ہیں دل کے ساتھ خوب دل سے یاد کرنا، یعنی وہ حفظ جو انسان کے ذہن میں ہے، یعنی حفظ جو ہے یہ مقابلے میں ہوتا ہے نسیان کے، یعنی نسیان کے معنی ہوتے ہیں بھولنے کے، اور حفظ کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنے کے، اور ذکر کے معنی ہوتے ہیں دل سے یاد کرنا، یعنی تم اللہ کی نعمتوں کا دل سے شکریہ ادا کرو، اور زبان سے بھی شکریہ ادا کرو. جیسے ایک استعمال ہوتا ہے احفظو، احفظو واشکرو باللسان نعمتی، یعنی میری نعمت کو دل میں محفوظ رکھو اور زبان سے شکریہ ادا کرو. اللتی انمت علیکم، اس میں کس طرف اشارہ ہے؟ ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو تم نے بھلا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر میں تساہل کرتے ہو، یعنی تم غفلت کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے میں. اور یہاں مراد یہ ہے کہ تمہیں ہم نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا تو تم ان نعمتوں کو یاد بھی کرو. حدیث شریف میں ہے کہ اپنے سے زیادہ نعمت والے کو نہ دیکھو تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو، اور نعمت الہی سے روحانی نسخے کی ناقدری نہ کرو، کیونکہ جس نے اپنے اوپر نعمت کی وجہ سے دیکھا تو اسے نعمت کی محبت، رضامندی اور شکر کی ادائیگی پر ابھارے گی. یہاں کچھ بنیادی نکات اور مسائل سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمت کا ذکر کا حکم دیا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر نعمت سے علیحدہ کر کے صرف اپنے ذکر کا حکم دیا ہے. یعنی اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری نعمت کو یاد کرو اور ذکر کرو ان کا، جبکہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ذکر کرو. جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اس میں نقطہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کو صرف نعمتوں کو یاد کر کے صرف نعمتوں تک انہیں محدود رکھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے یہ کہا کہ نعمتیں ہم نے تمہارے لیے عام کر دی ہیں، کیونکہ ہم تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں، ہم تم سے کہاں چھپے ہوئے ہیں، تو ہمیں یاد کرو. اب اوفو بعہدی، اوفو بعہدی کا مطلب یہ ہے کہ میری نعمت کو پورا پورا یاد کرو، اور اس میں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو وعدہ تم نے کیا ہے اسے بھی یاد رکھو. یہاں مراد یہ ہے کہ وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، اطاعت کریں گے، برائیوں سے رکھیں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے. اور یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ جو یہودیوں سے تورات میں کروایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع کریں گے، اس کو بھی یاد کرو. عہد کے معنی ہوتے ہیں ہر گھڑی کسی شے کی حفاظت اور نگرانی کرنا، اور یہاں مراد ہے کہ وعدے کی نگرانی کرنا. اوفو بعہدکم، میں تمہاری جزا کو مکمل کر دوں گا. یہاں مراد یہ ہے کہ تمہیں کیسے مکمل کروں گا، تمہیں بہتر ثواب دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اب مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ انسان سے اس وعدے کا پہلا کلمہ وفا کے لیے لیا گیا ہے، اور یہ کلمہ شہادت ہے، اور اس پر ایمان لانا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تکمیل عہد یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے وفا کرے کہ ہم توحید میں غرق رہیں گے، غیروں کی خبر تو دور کی بات ہے، ہم اس پر توجہ بھی نہ دیں گے، اپنے آپ کو بھول کر اے اللہ ہم تجھے یاد رکھیں گے. اس کو کہتے ہیں دائمی لقاء یا دائمی باریابی. اسی لیے رسالہ قشیریہ جو کہ معروف تصوف کی کتاب ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ تم دار حجت میں میرے عہد کی پاسبانی کرو، میں دار القربہ میں تمہارے ساتھ ایفائے عہد کروں گا. یعنی تم دنیا میں مجھے یاد رکھو، میں آخرت میں تمہارے ساتھ وعدہ وفا کروں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اب قرآن میں جو اصطلاح استعمال ہوئی وہ ایایا، ایایا سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم اگر تم کسی سے ڈرتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایایا فرحبون میں حکم بھی ہے اور شکر کی ادائیگی بھی ہے، اور ایفائے عہد بھی واجب قرار دیا گیا ہے. یعنی مومن کے لیے ضروری ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ ڈرے، کیونکہ ایایا کی تقدیم میں دراصل فعل اس کے اندر ثابت ہے. یعنی تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم صرف اللہ سے ڈرو. اور وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جسے میں نے نازل کیا اے بنی اسرائیل تم اس پر ایمان لاؤ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہر شے اوفو میں شامل تھی، یعنی وفا کرو میں کہا گیا کہ جب تم وفا کرو، وعدے کو پورا کرو، تو قرآن کو علیحدہ ذکر کر کے ایمان لانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ یعنی جب وعدہ وفا کرنے کی بات ہے تو پھر قرآن کو الگ سے بیان. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو وفا کرنا ہے عہد، اس کو हमें इस तरह से करना है कि जो कुरान नाजिल किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर भी ईमान लाओ, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है उस पर ईमान रखना जरूरी है। और मुसद्दिक लिमा माकुम कहकर यह बताया कि कुरान पाक की शान यह है कि वो तुम्हारी तौरात की भी तस्दीक करता है, क्योंकि ये उसी के मुआफिक नाजिल हुआ है कि जिस तरह तुम्हारी किताब में इसका जिक्र है। और साथ ही साथ ये कहकर कि वला तकूनू अव्वला काफिरिन बे, यानी सबसे पहले कुरान के साथ तुम काफिर ना बनो, क्योंकि अगर तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा कुफर साबित हो जाएगा। जैसे कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ऐ अजीजो, जो बुरे तरीके की बुनियाद रखता है इस ख्याल पर कि लोग भूले से भटकें, तो तमाम गुना पहले उसके नामे आमाल में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये उनकी असल है और दूसरे उसकी शाखें हैं। यानी कोई अगर भटक जाए तो फिर सारे गुनाह जितने भी हैं पिछले वो भी लिख दिए जाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कुफ्र करने में जल्दी ना करो। अल्लाह के साथ कुफ्र यही है कि इंसान उसकी नेमतों को भूल जाए। और फिर ये जो कहा वला तश्तरो बे आयाती, यानी अपने नफ्सों के लिए मेरी आयात के बदले या थोड़े से पैसों के बदले तुम मेरे दीन को ना भेजो। इससे मुराद ये है कि दीन की हिफाजत करो, दीन का मजाक ना उड़ाओ। यहां ये क्यों इस तरह इस्तेमाल की गई कि मेरे दीन को ना भेजो? उलमा ने लिखा है तफासीर में कि जो आम यहूदी थे अपने अहबार यानी बड़े बड़े जो उलमा थे उनको खेतों के फलों से कुछ दिया करते थे, उनका हिस्सा हुआ करता था, उन्हें हदीये में बहुत कुछ भेजा करते थे और रिश्वतें भी देते ताकि वो किताब के मानी की तहरीफ कर सके, यानी किताब को बदल सके, और ऐसे आसान मसाइल तैयार करें या ऐसे आसान मसाइल बताएं जो उनके लिए बहुत ही आसान हो और उन पर अमल करना भी उनके लिए आसान हो। इसी तरह से जो बादशाह वक्त हुआ करते थे वो भी उनको तोहफे दिया करते थे ताकि वो जो कलिमात हैं उनमें उनके लिए आसानी पैदा करें। चुनांचे ये एक तरह का उनका जरिया माश बन गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर वो ईमान लाते तो फिर उनकी शान और शौकत और दुनिया उनके हाथ से निकल जाती। गो के तौरात में उनकी सिफात या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत भी मौजूद है, उनका जिक्र भी मौजूद है, इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि आसानियां तलाश करें। इसका शान नजूल यह है कि जो काब बिन अशरफ था वो एक दिन उसने जो बड़े बड़े मशहूर जो लोग थे यहूदियों के उनसे कहा कि तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में क्या जानते हो? उन्होंने कहा कि वो तो नबी हैं। काब बिन अशरफ ने कहा कि तुम्हारा वो इनाम और सिला जो मुझसे मिलता था आज खत्म हो गया, अगर उसके खिलाफ साबित कर दो तो फिर तुम्हारा इनाम और सिला बदस्तूर जारी रहेगा। बाज अहले किताब जो थे वो उज्र करते हुए जवाब देते कि चूंकि उन्होंने हमें बिला सोचे समझे जवाब दिया है, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, आसानी दे दो, तो हम तौरात को देख कर बताएंगे। कुछ देर के बाद उन्होंने काब बिन अशरफ को तौरात दिखाई जहां नबी करीम सल्लम की नात शरीफ लिखी हुई थी, यानी उनकी तारीफ लिखी हुई थी। वहां दज्जाल की तारीफ लिख दी, यानी नबी सल्लम की तारीफ लिखी थी, वहां दज्जाल की तारीफ लिख दी। फिर काब बिन अशरफ को सुनाई। काब बिन अशरफ ने हर एक को एक सा जौ और चार गज कपड़ा दिया दिया, इसलिए अल्लाह ने फरमाया समनन कलीला। और मौलाना रूम ने इसीलिए कहा है कि इंजील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी था, वो बहरे सफा और सरताज रसूल है, आपका हुलिया और शक्ल मस्कूर थी, आपका खाना पीना और रोजमर्रा की जिंदगी भी मस्कूर थी। वइयाया फत्तकून, मुझसे डरो और ईमान लाकर हक की ताबेदारी करके दुनियावी जो लालच है उससे दूर रहो। फरहबून और फत्तकून दोनों हम माने हैं, जब एक ही मानों में है तो फिर इसमें तकरार को क्यों किया गया कि फरहबून भी इस्तेमाल किया गया, फत्तकून भी इस्तेमाल किया गया? फरहबून के माने हैं मुझसे डरो और इफाए अहद करो, और फत्तकून के माने हैं मुझसे डरो और नाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपाने की वजह से। तो जो फत्तकून कहा गया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को छुपाने की वजह से कहा गया। अब जो अगली आयत है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, जो अगला हिस्सा है, ये अरबी जबान में अल्लबस के माने होते हैं मिलाना, यानी चीजों को एक दूसरे के साथ मिला देना। تلبیس کے معنی بھی ہوتے ہیں نقل کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو اور جو تم بنا رہے ہو اس کو ایک دوسرے میں نہ ملاؤ, خلط ملط نہ کرو. اور ایسا نہ ہو کہ تم جو کچھ بنا رہے ہو اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوا اس میں اتنا خلط ملط کر دو کہ لوگ دھوکہ کھانے لگے. چنانچہ اسی لیے ولا تلبسوا الحق بالباطل کہا گیا کہ باطل کو اور حق کو نہ ملاؤ. وتکتم الحق کہہ کر یہ بتلایا کہ تم جو سچائی ہے اس کو نہ چھپاؤ. تو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت تھی, تعریف تھی, اس کو چھپایا, کتمان کیا, یعنی چھپا لیا. اسی لیے قرآن میں آگے استعمال ہو انتم تعلمون, اور تم تو جانتے ہو. تمہارا حال یہ کہ تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ تم حق میں ملاوٹ کر رہے ہو, اسے چھپا رہے ہو. اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں. اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں کیا خوبصورت بات فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس میں رضائے الہی مقصود نہیں, محض دنیا مطلوب ہے, تو قیامت میں اسے بہشت کے بالا خانے نصیب نہیں ہوں گے. یعنی علم تو حاصل کرے لیکن اس علم کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے صرف, آخرت حاصل کرنا نہیں. تو آخرت اگر حاصل کرنا مقصد نہیں ہے تو اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجھے کسی کی ہیبت حق بات کہنے سے نہیں روکتی خواہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو. اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے اب قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہ ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے. مراد یہ ہے کہ یہاں جو جہاد ہے وہ نفس کا ہے اور اپنے وجود کو پاکیزہ کرنے کا ہے, سچ بولنے کا ہے, کہ کسی بات کو جھوٹ میں نہیں ملانا, جو سچ ہے وہ بولو, یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو حازم کی جو حق گوئی ہے وہ بہت زیادہ مثال کی صورت میں استعمال ہوتی ہے. سلیمان بن عبد الملک مکہ مکرمہ جا رہا تھا, راستے میں مدینہ طیبہ چند روز قیام کے لیے رکا, تو لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا آدمی بھی زندہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہو. لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ان کی خدمت میں کسی کو بھیج کر اپنے ہاں بلایا. حضرت ابو حازم تشریف لائے تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ اہل مدینہ کے بڑے بڑے لوگ میرے ملنے کے لیے آئے, آپ کیوں تشریف نہ لائے؟ آپ نے فرمایا, اس سے قبل نہ آپ مجھ سے متعارف ہیں اور نہ ہی میں آپ کو جانتا ہوں. سلیمان نے ساتھ بیٹھے ہوئے محمد بن شہاب زہری کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا, واقعی شیخ سچ فرماتے ہیں. اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا. سلیمان نے کہا, اے ابو حازم, کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو مکروہ سمجھتے ہیں؟ ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس لیے کہ تم نے آخرت کو خراب کر ڈالا اور دنیا کی تعمیر میں لگے رہے. اب تمہیں یہ بات بہت مشکل گزرتی ہے کہ آبادی کو چھوڑ کر ویران جگہ پر جاؤ. سلیمان نے کہا, اے ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ, تم نے ٹھیک فرمایا. اب بتاؤ کل اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اگر نیک ہے تو ایسے آئے گا جیسے کوئی گھر سے باہر چلا جائے, پھر جب واپس ہو تو اہل و عیال میں خوشی کی لہر دوڑ جائے. اگر برا ہے تو ایسے ہوگا جیسے بھاگا ہوا نوکر اپنے آقا کے یہاں لوٹ جائے. سلیمان رو پڑا اور کہا, نہ معلوم ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے معاملہ ہوگا. ابو حازم نے فرمایا, اپنے اعمال کتاب اللہ کے موافق بنانے کی کوشش کرو. سلیمان نے کہا, آخرت میں مجھ سے کون اچھا ہے؟ ابو حازم نے فرمایا, ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی سجین. ابرار بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے اور فجار سجین میں ہوں گے. سلیمان نے کہا, اے ابو حازم, اللہ تعالی کی رحمت کہاں ہے؟ ابو حازم نے فرمایا, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. سلیمان نے کہا, اے ابو حازم, اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا بندہ مکرم ترین ہے؟ ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ مرد جو عقل والے ہیں. سلیمان نے کہا, کون سا عمل افضل ہے؟ ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فرائض کی ادائیگی اور محارم سے اجتناب, یعنی حرام باتوں سے اجتناب یا حرام باتوں سے دور رہنا سب سے افضل ہے. سلیمان نے کہا کہ کون سی دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے؟ ابو حازم نے کہا, कि जो मोहसिन इलह की दुआ मोहसिन के लिए, यानी जिस पर एहसान किया जाए, अगर वो अपने एहसान करने वाले के लिए दुआ करे तो बहुत ज्यादा कबूल की जाती है। सुलेमान ने कहा कि कौन सा सदका ज्यादा अफजल है? अबू हाजिम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तंगदस्त फकीर और बड़ी सख्त तंगी वाले को सदका देकर मिन्नत और एहसान न जताना और न ही उसे ईजा देना कि देखो मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया है, उसे जहनी तकलीफ न देना, ये सबसे ज्यादा या सबसे अफजल सदका है। सुलेमान ने कहा कौन सा कौल सबसे अच्छा है? अबू हाजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिससे तू डरता है या जिससे कोई उम्मीद वाबस्ता होती है। सुलेमान ने कहा अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा मोमिन आला मर्तबे वाला है? अबू हाजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, वो मर्द जो अल्लाह ताला की इताअत करे और दूसरों को भी उसका हुक्म दे। सुलेमान ने कहा कौन सा मोमिन अहमक है, यानी बेवकूफ है? अबू हाजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि वो शख्स जो ख्वाहिशात नफसानिया पे टूट पड़े हालांकि वो जालिम है, यह ऐसा अहमक है कि गैर की खातिर अपनी आखिरत को दुनिया के इवज बेच रहा है। सुलेमान ने कहा कि बहुत खूब, लेकिन ये फरमाइए हम कैसे हैं? अबू हाजिम ने फरमाया ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इसके मुतालिक माफ फरमाइए। सुलेमान ने कहा कि नहीं, मुझे जरूर बताइए, ये एक नसीहत होगी जो मुझसे आपकी तरफ आएगी। अबू हाजिम रबी अल्लाह तआला ने कलमा हक बयान करते हुए फरमाया ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे आबाओ अजदाद ने लोगों पर तलवार के साथ जबर व तशद्दुद किया, लोगों के मशवरे के बगैर जुल्मन ये मुल्क छीना, यहां तक कि बहुत बड़ी खूनरेजियां हुई और आखिरकार लोग अपना मुल्क छोड़कर चले गए। काश तुझे वो कलमात मालूम होते जो लोगों ने तेरे आबा और अजदाद के मुतालिक कहे हैं। एक हमनशीन ने कहा ए अबू हाजिम, तूने गलत बयानी की। अबू हाजिम ने फरमाया क्यों झूठ बोल रहे हो? उलमा से अल्लाह ताला ने वादा लिया कि वो लोगों के हक की बात बताएं और हरगिज हरगिज सच को ना छुपाएं, लिहाजा मैं सच बोल रहा हूं। सुलेमान ने कहा अब हम अपनी इसलाह किस तरह करें? अबू हाजिम रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों को बुलाकर उनके जो हुकूक है उनके मुताबिक उनको हक दे दो और हर एक का हिस्सा बराबर बराबर इंसाफ के साथ तकसीम करो। सुलेमान ने कहा हम माल कहां से हासिल करें? अबू हाजिम ने फरमाया हलाल माल कमा कर उसके अहल को दे दो। सुलेमान ने कहा ए अबू हाजिम, चंद रोज हमारे यहाँ क्याम फरमाइए ताकि हम आपसे मजीद नसीहत सुन सकें। अबू हाजिम रदी अल्लाह ताला ने फरमाया खुदा की पनाह, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं डरता हूं कि मुझसे कोई अमल ऐसा हो जाए कि जिससे मुझे दुनिया आखिरत के रुसवाई उठाना पड़े। सुलेमान ने कहा कम अज कम अपनी जरूरियात तो बता दीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। अबू हाजिम रदी अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे जहन्नम से निजात दिलाकर बहिश्त में दाखिल करा दीजिए, ये मेरी जरूरत है। सुलेमान ने कहा सुभान अल्लाह, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अबू हाजिम ने फरमाया मेरी तो यही हाजत है और कुछ हाजत नहीं। सुलेमान ने कहा अच्छा, मेरे लिए कोई दुआ फरमाइए। अबू हाजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या अल्लाह, अगर सुलेमान तेरा दोस्त है तो उसकी आखिरत की भलाई में आसानी फरमा, अगर तेरा दुश्मन है तो तू इसे ऐसा पकड़ के फिर इससे इसके निजात ना हो। सुलेमान ने फरमाया कुछ नसीहत फरमाइए। कहा अबू हाजिम अगर तू अहल है तो मैं तुझे बहुत कुछ कह चुका, अगर तू ना अहल है तो फिर अब मेरी कमान में तीर नहीं, यानी इतना ही काफी है। सुलेमान ने कहा मुझे और नसीहत फरमाइए। अबू हाजिम रदी अल्लाह ताला ने नसीहत फरमाई कि बारी ताला को बहुत बड़ी जात समझना, बारी ताला को हमेशा अब सबसे बरतर समझना और जिस अमल का उसने हुक्म दिया उसकी अदायगी में कोशिश करना और जिससे तुझे रोका उससे बचते रहना। जब अबू हाजिम घर जाने लगे तो सुलेमान ने 100 दिनार रवाना करके लिखा कि इसे खर्च करो और इतना और भी आपका मेरे पास बाकी है। अबू हाजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो रकम लौटा कर लिखा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ, क्या तेरे वो सवालात सिर्फ मजाक थे? और ये रकम वापस ले, मैं इसे नहीं लेना चाहता, मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है मेरे अजीजों, ये भी जरा सुन लीजिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन में तशरीफ लाए तो वहां चरवाहों को पानी खींचता हुआ पाया, यानी वो पानी निकाल रहे थे। उन्होंने देखा तो दो लड़कियां भी पानी निकालना चाहती थीं। आपने उनको कुएं से पानी निकाल दिया। आपने उनसे पूछा तुमने पानी पहले क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा जब तक ये लोग फारिग ना होते हम पानी नहीं निकाल सकते, हमारा बाप शोएब बहुत बहुत बूढ़ा है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने पानी भरकर साय के नीचे बैठकर कहा या अल्लाह, तूने मुझ फकर फकीरी में ही रखा है और मुझे गरीबी में रखा, आपने ये इसलिए کہا کہ آپ بھوکے تھے اور خوف زدہ بھی تھے اور اطمینان بھی نہیں تھا آپ کو، اس لیے انہوں نے اللہ سے سوال کیا اور لوگوں سے نہ مانگا. چرواہوں نے تو کچھ بھی نہ سمجھا، لیکن وہ لڑکیاں بھاگ گئی. باپ کے پاس جا کر سارا ماجرا سنایا اور وہ الفاظ بھی دہرا دیے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ایک جائے اور اسے بلا لائے. جب وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو منہ چھپائے ہوئے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ کو آپ کی مزدوری دے دیں جو آپ نے ہمیں پانی بھر کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت بات بہت ہی زیادہ بری لگی، لیکن جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور ویسے بھی آپ خوف زدہ تھے. جب چل پڑے تو تیز ہوا چلنے لگی. راستہ بتانے کے لیے وہ لڑکی آگے آگے چل دی. ہوا کے جھونک سے لڑکی کا کپڑا ادھر ادھر ہونے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نامحرم عورت کو دیکھنا گوارا نہ کرتے، اس لیے کبھی اپنا منہ چھپا لیتے اور کبھی کھول لیتے. آخر رہا نہ گیا، آپ نے کہا اے اللہ کی بندی مجھے آگے چلنے دے اور تو مجھے راستہ بتاتی چل. بالآخر حضرت شعیب کی خدمت میں وہ دونوں پہنچ گئے. حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت شام کا کھانا کھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا اے بیٹے بیٹھو کھانا کھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ بھوکے تو ہوں گے ہی، پھر کھاتے کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ جو کام میں نے فی سبیل اللہ کیا کہیں یہ کھانا اس کا عوض نہ ہو، کیونکہ میں اس قبیلے سے ہوں کہ اپنے دین کے عمل کو بیچتا نہیں ہوں. اگر اس کے عوض دنیا کا برابر کا سونا بھی ملے تو تب بھی میں نہ بیچوں. شعیب علیہ السلام فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کا عوض نہیں دے رہا، بلکہ میرے آبا و اجداد کی یہ عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تب موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھ کر کھانا کھایا. اس شکایت کے بعد ابو حازم نے فرمایا کہ اگر یہ 100 دینار میرے اس کلام اور نصیحت کی بدولت ہیں تو مجبوری کے وقت خنزیر و مردار اور دم مصفو کھا پی لینا اس سے بہتر ہے. اگر بیت المال سے مجھے یہ حق مل رہا ہے تو میرے جیسے اور بہت سے آپ کو مل جائیں گے، انہیں دے دیجئے، لیکن یاد رکھیے مجھے اس کی ضرورت نہیں. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ معروف مفسر ہیں، انہوں نے اس حکایت کو نقل فرمایا اور اسی کا نام انہوں نے رکھا اقتداء بالکتاب والسنہ، یعنی کتاب یعنی قرآن کریم اور سنت کی اطاعت کرنا. اب یہاں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا تعلیم قرآن کے لیے یا علم جو ہم پڑھاتے ہیں اسلامی اس کے لیے اس آیت کے مطابق کوئی اجرت لینا جرم ہے گناہ ہے. آج کل کے زمانے میں تعلیم قرآن اور فقہ پر اجرت لینا علماء کا اتفاق ہے کہ جائز ہے، تاکہ تعلیم اور دیگر امور خیر ضائع نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق ما اخذ علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی جس عمل کی تم مزدوری لیتے ہو ان میں سے سب سے زیادہ حق قرآن کریم کی تعلیم پر ہے. تو یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم پڑھانے کا عوض نہیں ہوتا، بلکہ جو علماء وقت دیتے ہیں اس وقت کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کی خدمت نہ کی جائے ان علماء کی جو پڑھا رہے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ علماء دنیا داری کے کاموں میں لگ جائیں گے اور مجبوراً ظاہر ہے کہ انسان ہیں، پیٹ بھی انہیں پالنا ہے. مثلاً اگر کوئی عالم کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے یا دین کے لیے وقت کوئی بزرگ اپنا وقت دیتا ہے یا کوئی عالم پڑھاتا ہے اور لوگ اس کا خیال نہ کریں اور یہ کہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے تو بس دین کے لیے پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اسے اپنے پیٹ پالنے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دوسرے کام کرنے ہوں گے. جب وہ دوسرے کام کرے گا تو پھر وہ وقت کیسے دے پائے گا دین کے لیے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگوں کا نقصان ہوگا اس میں، کیونکہ جو وقت ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہو سکتا تھا اور اس کے عوض میں وہ اس گھر کی کفالت کرتے لوگ مل کر، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کے عوض میں پھر سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ وہ شخص خود تو دین سے غافل نہیں ہوگا لیکن دوسروں کا جو دین کا حق سیکھنے کا وقت ہے وہ اپنے کام میں یا اپنے پیسوں کے کمانے میں لگا دے گا. اس لیے علماء کی خدمت کے لیے کہا گیا ہے کہ علماء جو دین کا کام کرتے ہیں ان کی خدمت کی جائے، یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بہتر اجر یہ ہے کہ جو آپ کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے اس کی خدمت کیجئے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام اور مؤذن جو اجرت لیتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور قرآن کریم کی جو اجرت لی جاتی ہے وہ بھی جائز ہے. اب ایک بات اور جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ قرآن کریم کو غلط طریقے سے فتوے دے کر بیچنا یا غلط طریقے سے تشریح کر کے پیسے لے کر آیتوں کو حکمراں یا لوگوں کے مفاد کے مطابق تبدیل کرنا اور اس کی غلط تشریحات پیدا کرنا، یہ حرام ہے. مطلب اب قرآن کریم کی اگلی آیت آتی ہے واقعی مصلح، یہ بنی اسرائیل مخاطب ہے اس میں کہ تم نماز قائم کرو، یعنی اسے قبول کرو، مراد یہ ہے یہاں، اور اس کی فرضیت پر یقین رکھتے ہوئے اسے مسلمانوں کی طرح ادا کرو، کیونکہ اس کے علاوہ دوسری جو نمازیں ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. یہاں مسلمانوں کو بھی مخاطبت ہے بالواسطہ، بالواسطہ واقعی نماز قائم کرو، وہ آت الزکا، مسلمانوں کی طرح زکات ادا کرو، کیونکہ اس کے سوا زکات ناقابل قبول ہے. کیونکہ جب اسلام آ گیا تو اب جو نماز ہوگی وہ اسلام کے مطابق ہوگی، زکات ہوگی وہ اسلام کے مطابق ہوگی، تو کہ دین اسلام کے بعد دیگر ادیان کو اس کے زیر اثر کر دیا گیا. ورکعوا مع الراکعین، نماز با جماعت ادا کیا کرو. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب کا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جماعت میں نفوس قدسیہ کا تعاون ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں اس میں. حدیث شریف میں آیا ہے مجتمع من المسلمین فی جماع 40 رجلا الا وفیہم رجل مغفور له فاللہ تعالی اکرم من ان یغفر له. جہاں بھی مسلمانوں کی جماعت کے 40 آدمی جمع ہوں گے وہاں ان میں سے ایک ضرور بخشا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں ہے کہ اسے تو بخش دے اور باقیوں کو محروم ہو ویسے ہی لوٹا دے، نامراد لوٹا دے. تو پتہ ہی چلا کہ نماز با جماعت ہونی چاہیے. اگر 27 یعنی 3 نہ ہو 2 ہو تب بھی نماز ہو سکتی ہے. امام قرطبی نے کہا کہ جو شخص با جماعت نماز کے ترک کی ہمیشہ اختیار کرے، یعنی وہ ہمیشہ با جماعت نماز کو ترک کر دے اور کوئی عذر بھی نہ ہو، تو اسے سزا دینی چاہیے. اب عزیزان گرامی، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگلی آیت جو ہے اتامر الناس بالبر، یہ بھی یہودیوں کو خطاب ہے، یعنی اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں، جو اپنے سے کم درجے والے لوگ ہیں ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو. تو بالبر سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف ہے کہ خیر کی طرف جاؤ، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اپنے آپ کو نیکی سے دور رکھتے ہو. تو تم کیوں دور رکھتے ہو جبکہ حالت یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تورات پڑھتے بھی ہو. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے اور ایمان لانے کا حکم بھی ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ بات کو سمجھو؟ تو معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کو تو تم نصیحت کرتے ہو کہ ہاں ہاں سن لو کر لو، لیکن خود اپنا عالم یہ ہے کہ توجہ ہی نہیں ہے اس پر. اسی لیے جو حدیث آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ آئی ہے کہ جس نے کسی دوسرے کو امر بالمعروف یعنی حکم دیا اچھائی کا اور خود اس کا عامل نہیں ہوا تو اس نے صرف ایک واجب کا ترک کیا. اگر خود امر بالمعروف ترک کر بیٹھے یعنی چھوڑ بیٹھے اچھائی کو تو اس نے 2 واجبوں کو چھوڑا، یعنی ایک تو حکم دینا اور خود عمل کرنا. اس لیے جو شخص حکم دیتا ہے پہلے اسے خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے اس میں ہمارے مزاجوں میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. اسی لیے ملت اسلامیہ میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا ایک قوم پر گزر ہوا تو ان کے ہونٹ آگ کے تلواروں کے آگ کے کینچیوں کی طرح آگ کے کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، علماء ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کا حصہ جہنم میں ایسے ہی مقرر ہوا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم وہ ہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود کبھی نصیحت پر عمل نہ کرتے تھے. حضرت امام اوزائی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت کی گئی کہ یا اللہ کفار کے مردار کی بدبو ہمیں سخت تکلیف دے رہی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا یہ بدبو علماء سو کے پیٹ کی بدبو سے کہیں زیادہ اور بہت زیادہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر وہ بندہ جو قوم کی خطاب جو قوم کو خطاب کرتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ تیرا اس خطاب سے مطلب کیا تھا. یعنی وائز کو معلوم ہوتا ہے کہ میری جو میں بھلائی کے لیے وعظ و نصیحت کرتا ہوں تو اس کا کیا مقصد ہے. اسی لیے کہا گیا کہ بہت سے ایسے وائز ہیں کہ جن سے شیطان کھیلتا ہے. یعنی تقریر کرنے والے بہت سارے ایسے کہ جو صرف شیطان کو خوش کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفس کے جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ محض انسان کو اکساتا ہے برائی کی طرف. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ نیکی کی طرف توجہ دی جائے, اور جب کوئی مشکل ہو زندگی کی تو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اصطلاح واستعینوا بالصبر والصلاح. اے بنی اسرائیل اپنی ضروریات کو صبر سے طلب کر کے کامیابی کی طرف جاؤ اور بھروسہ صرف اللہ پر کرو. اور صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ ہے, کیونکہ روزے میں کھانے پینے والی چیزوں سے صبر کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور یہاں الصلاح سے مراد یہ ہے کہ نماز کو وسیلہ بناؤ اور اس کے ذریعے سے التجا کرو یہاں تک کہ تمہارا مقصد حل ہو جائے اور تکالیف سے بچ جاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے تو آپ کو اپنی بیٹی کی وفات یعنی فوتگی کی اطلاع ملی. آپ نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ ایک عورت تھی جسے اللہ نے ڈھانپا, وہ ایک بوجھ تھا جسے اللہ نے میرے لیے آگے اپنے یہاں محفوظ فرمایا. پھر راستے سے ہٹ کر آپ نے نماز ادا فرمائی اور سواری پر سوار ہو کر پڑھنے لگے وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یعنی اللہ سے استعانت حاصل کرو اور صبر و نماز سے. تو مراد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو تب بھی نماز پڑھ کر اور صبر کر کے اللہ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. اب جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نماز اور صبر یہ دو ایسے ذرائع ہیں کہ جس سے مومن اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے تمام مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی میں ہم اپناتے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ وہ اپنی مشکلات کو حل کر لیں, اور دین کو سمجھ کر دین کی فراست کے ساتھ ہم دین کو بیچے نہیں بلکہ اس سے محبت کر کے اس کو فروغ دیں اور دنیا میں اس کو لوگوں تک پہنچائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.